بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي سيدنا وشفيعنا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله. برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارک روم کی تیسری آیت ہماری گفتگو کا قرآنی سرنامہ ہے، جس میں ارشاد الہی ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، تم بغیر کسی انحراف کے اپنا رخ دین کی طرف کر لو. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے، وہ فطرت الہیہ ہے جس پر اللہ نے لوگوں کی طبیعتوں کو ڈھالا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. ذلک الدین القیم، یہی زندگی ساز دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر افراد علم نہیں رکھتے. آپ سامنے اس آیت کی تلاوت میں نے تقریباً 15 مرتبہ کی، سال گزشتہ کرتا رہا اور اس مرتبہ، اور خود آپ نے کتنی مرتبہ اس کی تلاوت کی ہوگی. آپ نے آیت کے مزاج پر غور فرمایا، اس طرف تشریف لے آنا چاہیے. Thank you. سکتے ہیں. اس کے بعد میری طالب علمانہ طبیعت سے ثقافتیں بدل جاتی ہیں, اور پھر اگر ہمارے کسی غیر سوزمی دوست کو ملا ہو جائے تو اس کے لیے معذرت متاخر رہے گی. جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا رفیع باقی اور جناب بڑے عظیم, یہ حجت الاسلام اور یہ خطبہ اسلام شی فرما ہے, اس لیے ان کے سامنے جو مطالب میں گزارش کر پا رہا ہوں ان مطالب کی داد آپ کو دیتے ہی ہیں. آپ نے آیت کے مزاج پر غور کرنا, آیت میں چار فقرے ہیں ایک کے بعد ایک, ایک فقرے میں دین کا لفظ آتا ہے تو دوسرے میں فطرت کا, ایک میں خلق کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے میں دین کا. تو آخر وجہ دین فطرت اللہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین. ایک جگہ فطرت کا لفظ استعمال ہوا, پھر دین کا لفظ استعمال ہوا, پھر دین کا لفظ استعمال ہوا, پھر فطرت کا لفظ استعمال ہوا, خلق کا لفظ استعمال ہوا, دین کا لفظ استعمال ہوا. آپ نے مزاج آیت کو سمجھا, اسی لیے تو میری گفتگو بھی شروع ہوتی ہے فطرت کے مناظر کے مطالعے سے, اور وہ ختم ہوتی ہے جا کر پروردگار عالم کے بہترین مظاہر پر. اور اس میں میرا کوئی خاص ارادہ شامل نہیں ہوتا, کل ارادے تک بات کرتی تھی, کل علم اور ارادے تک گفتگو پہنچی کہ علم اور ارادے میں ایک خاص وقت ہے, ارادہ طرح علم, تعبیرات مختلف ہو سکتے ہیں, تعبیریں بدل سکتی ہیں, تعبیریں تو علم کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتی ہیں. میں پرہیز کرتا ہوں اس بات سے کہ اپنی ہی دی ہوئی پچھلی مثالوں کو بھی دوہراؤں, لیکن کبھی کبھی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی مثال کو دوہرا کر کسی نئی بات کو آگے بڑھانے میں مدد مل جاتی ہے. میں نے کبھی مثال دیکھی کہ شے ایک ہوتی ہے لیکن جب زاویہ نظر بدلتا ہے تو اس کے بارے میں تعریف بدل جاتی ہے. اس کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے اور اس سے دوسرے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ مثال شرعی نقطے کو پیش نظر رکھ کر دی تھی. اس لیے پھر اسی مثال کو دوہراؤں, ان حضرات کے ذہنوں میں ہے, ان کے لیے مجھے خود تو نہیں کہنا چاہیے, انہیں میرے جملے ہیں کہ فندے مقرر ہوں گے, لیکن جانا الفت نہ ہوگی. میں نے مثال دی تھی خاک کی, آپ ایک مٹھی خاک اٹھائیے اور کسی سائنٹسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ پوچھیں کہ یہ کیا ہے, کہے گا یہ میٹر ہے. اگر کیمسٹری سے اس کا زیادہ ذوق ہے تو بھی لہجہ بدل جائے گا, اگر یہ مکسچر ہے لوگ اسے خامخواہ کمپاؤنڈ سمجھتے ہیں یا بسیط عنصر سمجھتے ہیں، یہ اپنی جگہ کوئی مستقل ایلیمنٹ نہیں ہے، بہت سے ایلیمنٹس کا مجموعہ ہے جس میں کوئی خاص توازن بھی نہیں ہے. یہ میٹر ہے اور اس وقت یہ سالڈ فارم میں ہے اگر خاص. اور اس کے بعد اگر وہ فزکس کا آدمی ہے تو اس کے ڈسکرائب کرنے کے انداز میں اور تبدیلی ہو جائے گی. دونوں سائنس کے ہیں مگر ایک شخص اپنے زاویے سے اس کی تعریف پیش کرے گا اور دوسرا شخص دوسرے زاویے سے تعریف پیش کرے گا. اور اگر آپ کسی مولوی کے پاس لے کر آ گئے، کسی فقیر کے پاس لے کر آ گئے اسی خواب کو، تو وہ کہے گا یہ طہور ہے، احد الطہورین ہے، جب پانی میں اثر نہ ہو تو یہ طہارت کا وسیلہ بن جاتی ہے. یہ خواب ہے وہی خواب، ڈیفینیشن بدلتی چلی گئی، عنوان بدلتا چلا گیا، شے ایک ہوتی ہے خارج میں. میں نے جو احتیاط ارادہ فرع علم ہے، ہو سکتا ہے کسی مخصوص فن میں یہ کہا جائے کہ ارادہ عین علم ہے، کہیں کہا جائے ارادہ فرع علم ہے، کہیں کہا جائے ارادہ نتیجہ علم ہے. تو عین علم، فرع علم، نتیجہ علم، ان سب میں فرق تو ہوتا چلا جائے گا، مگر ارادہ ارادہ رہے گا اور علم علم. دونوں کے اعتباری ربط و امتیاز میں، تغایر میں، امتیاز میں، ربط میں، تعلق میں تعبیر کا فرق ہوگا، لیکن وہ شے اپنی جگہ ویسے ہی رہے گی. دیکھیے میری کوشش یہ ہے کہ گفتگو قدم ب قدم آگے بڑھے، تاکہ اس سلسلے بیانات میں کم از کم کسی ایک شعبۂ فکر و نظر میں کوئی ایک مکمل بات کہی جا سکے. جو لوگ علمی ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک مکمل بات کے معنی کیا ہوتے ہیں. پریشان نظری میں مبتلا رہنا اچھی بات نہیں ہے، ہماری فکر منظم ہونا چاہیے، نظام فکر ہونا چاہیے، پراکندگی فکر میں نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نقطہ ب نقطہ اور قدم ب قدم گفتگو آگے بڑھے. بات فطرت شناسی کی ہے، لیکن فطرت کا سب سے بڑا راز بھی علم ہے، سب سے بڑا جمال بھی علم ہے، سب سے بڑا جلال بھی علم ہے. اور آپ خود ساتھ دے رہے ہیں اس پچھلی سفر میں، کل بہت کچھ ہم اس منزل تک پہنچے کہ علم اور ارادے کے رشتے کو سمجھا، اور ہم نے جانا کہ عام حالات میں ارادے کے دو سرے ہیں، ایک کا علم سے تعلق ہے، ایک کا عمل سے. اب ایک قدم اور آگے بڑھ، علم کے بھی مراتب ہیں اور ارادے کے بھی مراتب ہیں، درجے ہیں یا نہیں. ایک بار لفظ ارادہ کہہ کر بات ختم نہیں ہو جاتی. علمی دنیا میں اور زندگی کے جیتے ہوئے ماحول میں کوئی بات ختم نہیں ہو جاتی، کوئی بات کہیں پر ٹھہرتی نہیں ہے. اگر ٹھہر جائے تو وہ بات کا ٹھہرنا نہیں کہتے، سنا ہو جانا چاہیے، ختم ہو جاتی ہے بات. بات اگر مسلسل جاری رہے کبھی وہ بات ہے، کبھی وہ زندگی سے جڑی ہوئی بات ہے، کبھی وہ علم سے جڑی ہوئی بات ہے. علم اور حیات میں خود تغایر اور امتیاز اعتباری ہے، ورنہ حیات عین علم ہے، اور علم عین حیات. جہاں زندگی نہیں ہوگی وہاں علم ہی نہیں پایا جا سکتا. جہاں زندگی نہیں ہوگی وہاں علم
نہیں نہیں پایا جا سکتا, وہاں اطلاق علم نہیں ہو سکتا. اسی لیے پہلے روز سے گفتگو ہو رہی ہے, پتھر کو پتھر کہتے ہیں علم کیوں نہیں کہتے؟ جب وہ پتھر کی ماہیت جزو شعور انسانی بن جاتی ہے تو شعور انسانی زندہ حقیقت ہے, پھر وہ ماہیت علم کہلاتی ہے. لیکن جب تک وہ ماہیت خارج میں حالانکہ وجود رکھتی ہے, اب پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے قدرے مشکل محسوس ہو رہی ہو. لیکن دیکھیے وجود اور ماہیت دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, وجود اور ماہیت ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ کلمات, لیکن یہ جس فن سے تعلق رکھتے ہیں. میں زبانی تصویر کہنے سے رہی کہ وجود اصیل ہے یا ماہیت, اصیل کے کیا معنی ہے یہ بھی عرض کر دیتا ہے, اور ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. اور یہ عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کوئی کسی اور اسٹیج کی تقریر نہیں ہے, یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ کے وقت عزیز کو تلف کرنا مقصود نہیں ہے. جو بھی فرش ادائے حسین بناتا ہے اس کا وقت تلف ہرگز نہیں ہوتا, ادھر سے کچھ نہ کچھ آپا ہوتی ہے, مگر ادھر سے طلب بھی تو ہونی چاہیے, طلب بھی تو ہونی چاہیے. تو دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے فکری مسائل ہیں, ان فکری مسائل کے حل کرنے کے لیے بھی ممبر کس قدر کارآمد رہا ہے اس کا اندازہ آپ سے زیادہ کسی ہوگا. اس ممبر نے حق کا دفاع کیا ہے ہمیشہ, علم کا چراغ جلتا رہا ہے ہمیشہ اس ممبر پر. کہیں بھی چراغ علم ہوائی نفس انسانی کی زد میں آ کر گل ہو سکتا ہے, مگر ممبر پر یہ چراغ گل نہیں ہو سکتا. وجود اور ماہیت, وجود اور ماہیت یہ کلمات آپ سنتے ہیں, یہ ماہیت ایک امر انتظاری ہے, وجود ایک حقیقی شے ہے. یعنی جب آپ نے لفظ انسان کا لفظ کا انسان آپ کے ذہن میں ایک انسان کا تصور پیدا ہو گیا, یہ جو پیدا ہوا یہ ماہیت ہے, اور وجود کا ایک ضعیف رتبہ ہے, مگر یہ جو انسان آرے پہ بیٹھا ہے یہ وجود ہے. آثار وجود میں پائے جاتے ہیں صرف ماہیت میں نہیں, اسی کے معنی ہے اصالت کی. یعنی آپ نے آگ کا تصور کیا تو تصور جو ہے آگ کا, وہ جو ایک شے ذہن میں آئی وہ ماہیت ہے, لیکن اس سے کوئی شے جل نہیں سکتی. آگ کا کام ہے جلانا, تو جل نہیں سکتی. جلائے گی کون سی آگ؟ جس کا وجود خارج میں ہے. بس وجود میں آثار ہے, ماہیت میں وہ آثار نہیں ہے کہ جو وجود میں ہے. تو آثار تو پتھر میں ہے, وہ وجود ہے جو خارج میں ہے, مگر جو ذہن انسانی کا جو بنا وہ ماہیت ہے. اس کے باوجود آپ نے اس ماہیت کو اور اس وجود ذہنی کو علم کہا, کیونکہ وہ حیات سے رشتہ جڑ گیا. جب ماہیتوں کا رشتہ حیات سے جڑ جائے تو انہیں علم کہا جاتا ہے. اسی لیے دنیا کا تمام علم مجازی ہے, اور امیر المومنین اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے ارفع رتبہ حیات انسان کا ہے, اور انسان سے بھی ارفع کر رتبہ حیات حضرت محمد وآل محمد علیہ السلام. آج آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن بہرحال کچھ گزارشات تو آپ تک پہنچانے ہی ہیں. آج صرف ارادے پر غور کرنا اور بات شروع کرے اپنے ارادے اور جائے گا نہیں, فکری توجہ رکھیے گا, جائے گا نہیں کہ آپ کے ارادے کی کتنی قسمیں ہیں, آپ کے ارادے کے کتنے مراتب ہیں, کتنی سفیر ہے آپ کے ارادے کی. قدم با قدم آگے بڑھے, پیچھے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ نہیں, صرف رات کی اساس توحید ہے, دین کی اساس توحید ہے. توحید تخیل یا واہمہ نہیں ہے, توحید ایک وجودی حقیقت ہے. اور اس اعتبار سے اس کائنات کا اگر کوئی ایک بھی سچا اور حقیقی راز مل گیا تو سارے اسرار کھلتے چلے جاتے ہیں, اور اگر کوئی ایک راز بھی سمجھ میں نہ آیا تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. میرے ایک گنبد تاریخ بنا رہتا ہے, لیکن کوئی ایک راز بھی اگر سمجھ میں آ گیا, ایک حقیقی نقطہ بھی سمجھ میں آ گیا, تو چونکہ وجودی حقیقت ہے توحید, وہ ایک جو سمجھ میں آیا تو سب کو سمجھاتا چلا جائے گا. Yeah. کہ جہاں مستقبلی شعور ہوگا اور اگر مستقبلی شعور نہیں ہوگا تو بھولا بھی ہوگی. نقطہ یہی ہے کہ ایک بات اگر سمجھ میں آ جائے سب سمجھ میں آ جائیں گے. ایک لفظ اگر منکشف ہو جائے سارا عالم فطرت منکشف ہو جائے گا. بہت سے مسائل تو کہہ رہا ہوں کہ منظم نظام فکر, ایک نظام فکر لے کر جائیں اس پر شہزاد سے اور اس ممبر سے, اور ایک بات کو اگر سمجھ لیں تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے بڑے بڑے شبہات, دوسرے بڑے بڑے شکوک, دوسرے بڑے بڑے فکری مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. توحید کے بعد میں, عدل کے بعد میں, خیر کے بعد میں, شر کے بعد میں, نظام احسن حیات کے بعد میں. ابھی ہم جس ملک سے آ رہے ہیں ایران میں بہت زبردست زلزلہ آ گیا, اور ہمارے یہاں کے بہت مشہور انگریزی کے جرنلسٹ اور ادیب اور دانشور نے دنیا کے اعتبار سے مضمون لکھ دیا, نعوذ باللہ, نقل کفر, کفر نہ باشد. میں حوالہ دے رہا ہوں, خوشونت سنگھ کا نام سننے کی ماں ہوتا انگریزی جہاں تک کے لیے مقبول ہے. لکھتی ہیں جو ذہن میں آتا ہے لکھتے ہیں, مزاج تو وہ نثر لکھتی ہیں مگر مزاج ان کا شاعرانہ ہے. یعنی انہوں کی کوئی وادی نہیں ہوں, ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. کبھی کوئی کام کی بات لکھتی, کبھی کوئی بالکل بیکار کی بات لکھتی. تو جناب والا ہم نے کیا لکھا, تو کبھی کبھی نعوذ باللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم خدا کو کہیں مس کر رہے ہیں. خدا نہیں ہے, دوسرے آرٹسٹ دوسرے آرٹیکل میں دوسرے نام میں لکھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہ کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا سو جاتا ہے. خدا عمر جاتا ہے جب دل اور نفس پاکیزہ نہ ہو. تو ایسے ہی گستاخانہ کلمے زبانوں سے جاری ہوتے آئے ہیں. جب بات کہاں تک پہنچ گئی, بات یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ زلزلے آتے کیوں ہیں, یہ جانے کیوں چلی جاتی ہیں, یہ شر کا وجود کیوں ہے نا. اتنے بڑے فکری مسائل چھڑ گئے. کل ہی کی تقریر میں کہیں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور پر جو جبر کا فلسفہ دینے والے انداز ہیں وہ یہی تو سمجھاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب مرضی معبود سے ہو رہا ہے. ملحد میں اور اس طرح کی فکر رکھنے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک کافر ہو ملحد میں اور اس طرح کی فکر رکھنے والے, میں تو بہت محتاط رہنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی, یعنی لفظ نام میں آج بھی ممبر سے لوگ استعمال نہیں کیا مگر کرنا پڑتا ہے. ایسے نام میں آج توحید کا کلمہ پڑھنے والے کہ جو شر کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس کے ارادے سے ہو رہا ہے, جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے اس کے ارادے سے ہو رہا ہے. ایک طرف یہ فکر, دوسری طرف یہ فکر کہ جناب والا وہ ہے نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے مادی دنیا میں. اور بس ایک طرف مجھے جانا فکر ہے, ایک طرف ایسی مجھے جانا فکر ہے کہ جو مجھے جانا سے زیادہ رقیق اور شرم لیے جائے. تو جناب والا یہ تمام بڑے سنگین زندگی کے مسائل, اور ہمارے کبھی کبھی معصوم بچے, اب معصوم بھی اس معنی میں نہیں, آپ تو لفظوں کے مزاج کو جان رہے ہیں. کبھی آتے تھے حضرات, کبھی کہتے ہیں حضرت, کبھی کہتے ہیں معصوم, کبھی کہتے ہیں معصوم. کبھی معصوم اسے کہتے ہیں جو علم لدنی رکھتا ہے, لینا کشیدہ پتلی کا جیسے اچھا جناب آ گئے لفظوں کا استعمال ہے. اب گزارش اس لیے کر رہا ہوں بچوں کو بتانا رکھے کہ یہ جتنے مسائل بھی بڑے بڑے ہمارے نادان بچے معصوم بچے اور اس اعتبار سے اکیلے معصوم ہیں کہ ان پر یلغار ہو رہی ہے مغرب سے اور مغرب کا نام ہمیشہ کیوں لیا جائے. یہ میری عدل پسند طبیعت کے خلاف ہے. مشرق میں کون سا شر نہیں ہے کہ جو مغرب میں ہے. پوچھے تو نہ جانے کتنی بار اسے پوچھ کیا گیا اور پوچھ کیا جاتا رہے گا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں اس لیے جو علم ہے عبادت کا. میں نہ جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف سے میں عبادت کرتا ہوں. عبادت کا اعلان ہے شرک کی نبی ہے کفر کے مقابلے میں بالکل واضح نظریہ ہے. لیکن یہ نظریہ یہ نہیں ہے کہ معلوم تو جب حکم دے گا اپنے ذات کو سجدہ کرنے کے لیے تب تو میں سجدہ کروں گا, اور اگر تو نے کہا کہ ان کی اطاعت کرو تو نہیں کروں گا.
کوئی حکومت نہیں ہے,
تاریخ آپ کے سامنے ہے، تاریخ پڑھیں اور تغیر جس چیز کو قبول کر لیں، آپ جس چیز کو باور کر لیں اسے دبان سے کہیے. میں نے دنیا میں بہت سفر کیا ہے، امریکہ کے جو آزاد ملک میں مسلسل سے آزاد ہے، کوئی پابندی نہیں. یہ میں سمجھ ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں امریکہ جاتا ہوں وہاں بھی ایسے ہی شروع کرتا ہوں، وہاں بھی ایسے افراد ہیں کہ میرے لیے حقیقت میرے سامنے، یہ خدا کا حکم، یہ مصطفیٰ کا حکم، یہ چاہیے تاریخ کی. مگر اگر میں آج اعلان کر دیتا ہوں تو میری برادری کے لوگ یا میرے عزیز یا میرے اپنے بار یا میرے رشتے دار وہ میرا مذاق اڑائیں، ہنسیں گے، تانا دیں گے، تنگ کریں گے، لہجا تھوڑی سی بھولیں گے، نہیں تلوار کبھی لگائیں گے، نہیں سر کبھی قلم ہوگا، نہیں جملہ کہیں گے نا خدا کی راہ میں اور شوق کی راہ میں ایک جملہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے وہاں؟ یہ دوسروں کے جملوں کی اہمیت کیوں ہے؟ دوسروں کے جملوں کی اہمیت کیوں ہے؟ اپنی اہمیت اپنی انا کی ہے، جملوں سے انا مجروح ہوتی ہے، جسم تو نہیں ہوتا مجروح، جسم تو مجروح نہیں ہوتا، مجروح کیا چیز ہوتی ہے؟ انا زندگی کے ہر مسئلے میں خودداری اچھی ہے، مگر حق کے باب میں باطل کی طرفداری میں خودداری کے باب کوئی گناہ نہیں ہے. اگلی دن میں اسی کا چلا جائے سنبل ہو گیا حالات بہت اچھے ہوئے اور بہتر ہونا اور پورے قرآن عظیم پر امن اور عافیت کی فضا قائم کر دیا. اگر ہم امن کے خانہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ ابھی خیال ہے یہ خیال بعد میں جب استعمال کریں اور کچھ نہیں اسلام میں نہیں میں خواہ سے کم سے بات کروں یہ ارادے کی بہت کمزور سطح ہے. ارادے کی کمزور ترین سطح ہے خیال ہے شاید طلب ہوں اور پھر آپ نے دوسرے موقع پہ کہا کہ اب وہ خیال ذرا میرا محکم ہو گیا ہے خدا کے ارادے میں ذرا ترقی ہوئی ارادہ مضبوط ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے خیال اور محکم کی دو لفظیں ہٹا لی اور میرا ارادہ ہے کہ یہ جا رہا ہوں اور تیسری منزل ہے کہ جناب والا آپ نے ارادے کی جگہ پر لفظ عزم استعمال کیا عزم کوئی حرف مشترک نہیں ہے وہاں الف رے دال ہے ارادہ نہ عزم ہے جے نہیں مگر یہ مراتب ارادہ انسانی کو ظاہر کر رہا ہے کہ جب مضبوط ترین ارادہ ہوا تو آپ نے اسے آپ رکھا اولو العزم پیغمبر کی جگہ دے ہیں بعد میں سمجھیے گا پہلے اپنے عزم کو سمجھیے وہ مضبوط رہے گی نا. اچھا اور کچھ کری بات کرتا ہوں آپ کی پرکھنگ میں آپ کی ڈکشنری میں لفظ تمنا بھی ہے میری تمنا زندگی بھر رہی پیدا ہو جاتا زندگی بھر تمنا رہی تمنا میری پہلے چیز ہے حسرت تو رہی گئی دل میں اتنا دور ہے آرزو مستحکم خیال ارادہ عزم یہ کتنے الفاظ ہیں ہر لفظ آپ کے ارادے کی کسی سطح کو ظاہر کر رہا ہے آپ کے ارادے کی سطح کو ظاہر کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی آپ کا ایک ارادے کے بعد میں مثال اور دنیا والا آپ کا بیٹا ہے آپ نے بیٹے کو تمام وسائل دیے نہیں بیٹا ہے صحت مند ہے آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی پیغام بھی ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی اور اسے مختلف علوم اور صلاحیتوں کی مہارت دے دی میرے نوجوان اور طالب علم اور دانش یوں ساتھی اور دوست سنیں یہ دور وہ نہیں ہے کہ کسی ایک فن سے وابستہ ہو کر آپ جی لیں آپ کو اللہ نے گناہوں صلاحیتیں دی ہیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیجیے زیادہ سے زیادہ اسکلس ڈیولپ کیجیے زیادہ سے زیادہ آپ کی ذہنی فیکلٹی کے حکمت اور نشو و نما یافتہ ہونی چاہیے تب آپ زندگی کے کاروبار میں آگے بڑھیں گے تصاور سے کام نہ لیجیے سہل پسندی اور سہل سمجھاری کو زندگی میں راہ نہ دیجیے ورنہ انسانی سطح پر زندگی گر جائے گی آپ کو ایک کمزور خیال کا انسان نہیں اس لحاظ میں آدھے کا انسان ہونا چاہیے وقت کو آگے بڑھائیے ایک اچھے لائق ہوش مند با تدبیر ماں باپ نے اپنی بیٹے کو تمام صلاحیتیں دے دی کمپیوٹر بھی خوب جانتا ہے زبانیں جانتا ہے کان کو بھی سما دیا اکاؤنٹ بھی سما دیا مختلف صلاحیتیں دے دی آپ جناب والا سرکاری دو تین نظام ہیں اور ان کے ٹیسٹ ہیں سب برابر گزرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ بچے کو دے کر یہاں کہا ربی صلاحیت بھی پیدا ہو چکی ہے بچوں ہے وہ امتحانوں میں کامیاب ہو چکا ہے لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے کہیں سے یہ خیال نہ ہو کہ شروع سے اب تک میرا جبر کام کر رہا ہے مومن ہے یہ کوئی آزادی نہیں دی تو سب کچھ دینے کے بعد آپ نے کہا میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں مگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے اب انتخاب آپ پر چھوڑتا ہوں آپ جو چاہے بن جائے آپ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور پھر یہ چاہا کہ وہ ڈاکٹر بنے مگر یہ نہیں چاہا کہ میرا ہوگا میں ڈاکٹر بن جاؤ آپ نے یہ نہیں کہا کہ خبردار دوسرے کمپٹیشن میں نہ بیٹھنا اس لیے کہ جب بیٹھے ہی بنے تو بات سنی کا سوال نہیں پیدا ہوتا کمپٹیشن میں آپ بیٹھیں گے نہیں میں کہا سارے کمپٹیشن میں بیٹھیے میری خواہش یہ ہے کہ میں نکلنے جائیے یا آپ جائیے میری خواہش کا خیال ہے تو آپ اپنے ارادے لے جائیے خواہش میری ہے مگر آپ اپنے ارادے سے کیجیے اس سے پہلے تک جب ٹیوشن رکھ رہے تھے ٹیوشن لگا رہے تھے تو بیٹے کے ارادے کو کوئی نہ لے گا روزانہ صبح شام محاصرہ ہوتا تھا چلا ٹیچر آیا نہیں ہوم ورک سلایا نہیں امتحان میں پاس ہوا نہیں پڑھایا نہیں کوئی احتراف نہ کھانا بولے والے اب تک جب تھا آپ جب نتیجہ حاصل ہونا ہے تو جب پاس آ گیا اختیار دے دیا
چاہتا ہے تو قربانی دو
ہمارے لیے جو خوشی کے عالم میں تھا حسین بیان کیا آپ نے اور موت کی تمنا قبول ہے کہ رات کا بچے کو لیا میدان میں گئے سامنے آما کو پکایا دشمن سے پانی طلب کیا اور شقی ابن شقی نے کہا اس بات کا عمل ہوتا ہے حسین کے سلام کو اور منا سے خطاب تھا تیرے سے شوبا چلا حسین کا کلام ایک دوسرے انداز میں آگے بڑھا پتا نہیں ہوا وہ چما بچہ کوئی طلب پتی والا رسول نے ماتم کیا رسول نے ماتم کیا